الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ غصے ہو کر نکل پڑا تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس بات پر قادر نہیں کہ اس کی پکڑ کریں, تو اس نے پکارا اندھیروں کے اندر, اللہ تعالیٰ کو پکارا اندھیروں کے اندر کہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا, بلا شبہ تیری ذات پاک ہے اور میں ہی گنہ گاروں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, پس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمائی اور ہم نے اس کو غم سے نجات عطا فرمائی. وكذلك ننجي المؤمنين, اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. محترم حضرات, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع کیا گیا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور قصہ, اس میں ہمارے لیے بہت ساری رہبری ہوتی ہے, بہت کچھ نصیحتیں ہوتی ہے, بہت کچھ اس میں ہمارے لیے اسباق ہوتے ہیں, درس ہوتے ہیں, زندگی کی گزارنے کے اصول ہمیں ملتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایتیں ملتی ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے, ہمارا سنسار کیسا ہوگا, ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا, ہمارے معاملات کیا ہوں گے, یہ ساری باتیں ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ملتی ہیں. ہر نبی کے واقعے میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی خاص بات. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر کشمکش ہے, پھر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا, نبی تو تھے ہی تھے بادشاہ بھی بنایا. تو یہ قربانیاں دینے کے بعد, تکلیفوں کے بعد, صبر کے بعد آدمی معافی تلافی کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو لیٹ گو کرتا رہتا ہے, درگزر کرتا رہتا ہے, اور سفر کرتے ہوئے جب وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے, اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اور بھی دوسرے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کے متعلق قباحت بیان کرتے تھے, شرک کی قباحت بیان کرتے تھے اور مشرکوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے, اور پھر آخر چل کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی اور فتح عطا فرمائی. اور بڑی پوری لمبی ڈیٹیل ہے. بہرحال اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ عرض کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, عرض کریں گے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے رہنے والے تھے. عراق کا ایک گاؤں تھا نینوا. نینوا کا ایک کیپٹل تھا, ایک ڈیولپ شہر تھا جس کا نام موصل تھا. اس شہر کی طرف حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. یہاں کی آبادی, اس علاقے کی آبادی 100,000 سے زیادہ تھی. خود قرآن نے کہا کہ ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو 100,000 سے زیادہ آبادی والے لوگوں کے پاس بھیجا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد بھی تھی، تقریباً آج تک موجود تھی، اور ان بدبختوں نے اس کو توڑ بھی دی. کہتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی اور بڑا گنبد تھا، اس کو توڑتے ہوئے دکھایا گیا بم باری سے، اور نیچے سے کچھ بدبختوں نے اور کچھ شریر لوگوں نے اس کو شہید کر دیا. ہو سکتا ہے وہ یہودی ہوں، ورنہ مسلمان تو اس کو کون سی بھی مسجد ہو، کیسی بھی مسجد ہو، مسلمان کبھی تو اس کو توڑ نہیں سکتا. مسلمان مسجدوں کا احترام کرتا ہے، چاہے جون سے بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہو. لیکن یہ تو یہودیوں کی سازش ہے، جو نہ معلوم کیسے کیسے نام سے لوگوں کو بھیجتے ہیں. وہ نام بھی آپ کو معلوم ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا. بہرحال تو ایسے ایسے شکل میں بھیجتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیوں والے جیسے کہ عالم معلوم ہوتے ہوں، ان کو خریدا جاتا ہے یا پھر انہی کے بنائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایسے لوگوں سے یہ کام لیتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو ڈھا دیا گیا. آج بھی اس کا ملبہ عراق میں موجود ہے. بہرحال تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے نینوا کے علاقے رہنے والے تھے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے، اور طائف پہنچ کر دعوت و تبلیغ کی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے. اوپر سے حضرت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا، ان کے پاؤں مبارک زخم آلود ہو گئے، خون آلود ہو گئے، خون بہنے لگا، جوتیاں خون سے بھر گئی. یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بچتے بچاتے ایک باغ میں گھس گئے، کیونکہ اوباش لوگ، عیاش لوگ، بوڑھے لوگ اور نوجوان لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور پتھر مار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چل کر جب پتھروں کی تاب نہ لا سکے تو ایک باغ میں داخل ہو گئے. حالانکہ وہ باغ تھا عتبہ شیبہ کا، اور عتبہ شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی سنگین اور سخت دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستانے کے در پر رہتے تھے، اور خود تو ستاتے تھے، لوگوں کو ابھارتے بھی تھے کہ تم بھی ستاؤ ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بہت ستایا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آدمی جب جانتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے تو اس کے گھر کے قریب سے نہیں گزرتا، اس لیے کہ شاید مجھے نقصان پہنچائے. جانتا ہے کہ فلاں مجھے مارتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں اس کے قریب جاؤں گا تو مجھے پریشان کرے گا، تو آدمی اس کے قریب بھی نہیں جاتا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سوچے، طائف والوں نے کتنا مارا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف کی، ان کے مار کی تاب نہ لا کر دشمن کے باغ میں داخل ہو گئے، دشمن کے باغ میں چلے گئے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی ہوگی انہوں نے، کتنا ستایا ہوگا، کتنا پریشان کیا ہوگا، کتنا مارا ہوگا. اب دیکھیں آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کسی درخت کے نیچے بیٹھے، عتبہ اور شیبہ نے دیکھا. تو اب کیا ہونا چاہیے تھا ان کا رویہ، کیونکہ وہ تو دشمن تھے، کافر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور کینہ رکھتے تھے. اب تو ان کو اچھا موقع ملا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے وہاں سے باہر نکال دیتے، یہاں سے نکلو، کیوں یہاں آئے ہو، ہمارے در پر کیوں آئے، ہمارے باغیچے میں کیوں بیٹھے، ہماری اجازت کے بغیر کیوں داخل ہو گئے، یہ کہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر عتبہ اور شیبہ جیسے ظالم لوگ کا بھی دل پسیج گیا، ظالم لوگوں کا بھی دل بھی نرم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں رحم قائم ہو گیا. چنانچہ ان کا جو غلام تھا عباس، غلام کو کہا کہ جاؤ، وہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں، محمد سے جا کر سلام کلام کرو اور ان کو پانی پلاؤ، اور انگور لے کر جاؤ، تازی انگور، اور ان کو کھلاؤ، میٹھی انگور لے کر جاؤ اور ان کو کھلاؤ. اب دیکھو مہمانی کر رہے ہیں، کون؟ دشمن. کیوں؟ کہ ان کی حالت دیکھ کر ان لوگوں کا دل نرم ہو گیا تھا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو مارا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کبھی ذکر کرتے تھے، عائشہ طائف میں جتنی مجھے تکلیف پہنچائی گئی اتنی کہیں مجھے تکلیف نہیں پہنچائی. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عداس غلام آیا پانی لے کر اور انگور لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ پانی پیجیے گا، پانی پیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھا، پوچھا کہاں کے ہو، کیونکہ ان کا چہرہ مکھڑا عرب کا معلوم نہیں ہوتا تھا، اس علاقے کا نجد کے علاقے کا معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے پوچھا کہاں کے ہو بھائی، کہاں کے ہو. کہا میں تو نینوا کا ہوں، عراق نینوا کا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نینوا کے ہو، میرے بھائی یونس کے شہر کے، میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو. تو وہ بھی ایک دم سے چونک گئے، کیونکہ پورے عرب علاقے میں حضرت یونس کو کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ آپ یونس کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں یونس تو میرا بھائی ہے، جس طرح میں اللہ کا نبی ہوں اسی طرح وہ اللہ کے نبی تھے. تو عداس تو مسلمان ہو گیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، یہ قوم گناہوں میں مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، قسم قسم کے گناہ کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ بجھاؤ. حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، سمجھاتے تھے، ہر قسم کی باتوں سے ان کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، ہدایت کرتے تھے، لیکن یہ قوم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، یہ قوم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، سنبھلنے کے لیے تیار نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کو تیش آ گیا، غصہ آ گیا کہ کیسی قوم ہے، سال ہر سال سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں. اسی کو قرآن نے کہا، وَذَنُّونِ اِذْرَحَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے کو یاد کرو کہ جبکہ وہ غصے ہو کر نکل پڑا، غصے ہو کر نکل پڑے اپنی قوم کو کہا کہ اب میں جاتا ہوں، تین روز کے بعد تم پر ایک عذاب آئے گا، وہ عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا. حضرت یونس علیہ السلام والسلام شہر کے باہر چلے گئے، کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو بھی نبی، جس نبی کی قوم پر عذاب آنے والا ہوتا تھا وہ نبی گھر سے باہر نکل جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام والسلام شہر سے باہر ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام والسلام شہر سے باہر ہو گئے، حضرت ہود علیہ السلام والسلام شہر سے باہر ہو گئے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام والسلام کے بارے میں سنیں گے وہ شہر سے باہر ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام والسلام بھی شہر چھوڑ کر چلے گئے. اب پہلے روز اس قوم نے دیکھا کہ کوئی عذاب کے آثار دور دکھائی دے رہے، سمجھ گئے، اور وہ جانتے تھے کہ یونس کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. واپس میں کہنے لگے کہ یونس نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، یونس کبھی جھوٹ نہیں بولے، یونس کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ سے توبہ کرو. اللہ سے توبہ اگر اس کے عذاب آنے سے پہلے ہو کر لیتا ہے آدمی تو اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن عذاب آنے کے بعد جب سر پر آ گیا، عذاب تباہ کرنے لگا اور پھر توبہ کرے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون کو کہاں گیا توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، اس نے توبہ نہیں کی، لیکن جب سمندر میں گیا اور سمندر نے اس کو ڈبونا شروع کیا تو پھر وہ توبہ کرنے لگا، تو اب توبہ اس کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ اس نے توبہ اس وقت کی جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. لیکن قوم یونس ہوشیار تھی، عقل مند تھی، سمجھدار تھی، انہوں نے دور عذاب کو دیکھا تو عذاب کے آنے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اسباب شروع کر دیے، پوری قوم کو کہا کہ ہم کو یہاں سے نکل کر جانا ہے میدان میں، اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ، جانوروں کو بھی لے جاؤ، سب کو لے گئے. ایک لاکھ سے زیادہ یہ لوگ تھے، میدان میں جا کر گڑ گڑانے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، معافی تلافی کرنے لگے، توبہ کرنے لگے. جانوروں کے جو بچے تھے اس کو الگ کر دی تاکہ جانور کے بچے بھی چلائیں اپنے ماں باپ کے بغیر، اور اپنے بچوں کو بھی الگ کر دیا تاکہ دودھ کے مارے وہ بھی چلائیں، بغیر دودھ کے وہ بھی چلائیں، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، وہ بھی گر گرا کر رونے لگے، گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور جو آنے والا عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، جو آنے والا عذاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہی ایک قوم ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ کے عذاب سے بچ گئی، آنے والا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا۔ باقی سب قوموں نے سرکشی کی، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت ابراہیم کی قوم، سب نے سرکشی کی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضرت نوح کو تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے غرق کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جنگ کے ذریعے تباہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بیچ دیا اور ان کو تباہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قبطی قوم کو غرق کر دیا، صالح کی قوم کو چیخ سے ختم کر دیا، حضرت لوط کی قوم کو ہوا سے ختم کر دیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آسمان پر لے گئے اور پھر نیچے گرا دیا۔ تو حضرت یونس کی قوم ہے جو بڑی ہوشیار نکلی اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر انہوں نے توبہ کر لی۔ اس ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے توبہ سے بڑا سا بڑا عذاب بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سن کر خالی لذت نہیں لینا، بڑا اچھا واقعہ تھا، یہ تھا، اس طرح ہوا، نہیں، اس میں کچھ ہمارے لیے نصیحتیں بھی ہیں۔ یہاں ایک نصیحت ہمارے لیے چھپی ہوئی ہے کہ چاہے کتنے بھی زیادہ گناہ ہو جائے لیکن اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آدمی گنہگار ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ غصے ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب کو مسلط کرتا ہے۔ بہت سارے عذاب ہمارے معاشرے میں آج کل ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، بہت سارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یکجا ہم تباہ نہیں ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ عذابات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کو مسلط کر دینا، ظالم بادشاہ کا مسلط ہو جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، اور مہنگائی کا بڑھ جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ کمانے کے باوجود، روزی کی وسعت کے باوجود گھر میں تنگی کا محسوس ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود گھر میں چین کا نہ ملنا، بیوی بچوں کا نافرمان ہو جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور صحت اور سب کچھ ہونے کے باوجود عبادت کی توفیق نہ ہونا اور غفلت میں پڑ جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ توفیق کا نہ ملنا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ آج کل دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں کتنے بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جو پابند شریعت نہیں ہے، ان کے چہروں پر شریعت نہیں ہے، ان کے لباس شرعی نہیں ہے، اکثر تو ایسے، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اور بالکل شریعت کے حلیہ بنائے ہوئے ہیں، شریعت کا حلیہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیونکہ دور سے دیکھنے والا آدمی فوراً کہہ دے گا یہ مسلمان ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اور علن اعلان کھانا کھا رہا ہے۔ آپ یہاں سے تھوڑے دور چلے جائیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے 200 قدم چلے جائیں، آپ کو چائے پیتے ملے لیں گے لوگ، اور اس سے آگے چلے جائیں آپ کو کھاتے ہوئے ملیں گے، اس سے آگے نیچے اتر جائیں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہی ہے، ملیں گے آپ کو۔ حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہارے کسی اچھے عمل کی وجہ سے کسی غیر مسلم کے دل میں یہ بات قائم ہو گئی کہ اسلام اچھا مذہب ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نہ ہو، اس مسلمان کوئی ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے دل میں صرف اتنا قائم ہو گیا کہ بھائی اسلام اچھا مذہب ہے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بات تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آگے فرمایا، دیکھو کتنا سخت جملہ حضرت نے فرمایا، حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے، تمہاری کسی بدعملی کی وجہ سے، تمہاری کسی ایسے کام کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا، کسی کافر نے دیکھ کر یوں کہہ دیا کہ اسلام برا مذہب ہے، اسلام بدنام ہوا لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے سامنے رسوا ہوا اسلام، تو یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ذرا سوچے تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہے کہ جو حلال اعلان آپ کو کھاتے ہوئے ملیں گے، پیتے ہوئے ملیں گے، حالانکہ پابند شریعت ہے. ظالم لوگ بھی، پہلے زمانے کے ڈاکو لوگ بھی کبھی اسلام کو بدنام نہیں کرتے تھے، اسلام کو بدنام نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ ہوا کرتے تھے. بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. ایک بہروپیہ تھا، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو الو بنا سکتا ہوں، میں ایسا روپ اختیار کرتا ہوں کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکو. حالانکہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے حساس آدمی تھے، بڑے فراست والی آدمی تھے. آدمی سامنے سے چلتا ہوا آتا تھا تو اس کے چال کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ اس کا کیا کیا نیت ہے. اللہ نے بہت صلاحیت دی تھی، 50 سال تک ہندوستان پر انہوں نے حکومت. اور عالمگیر وہ شخصیت ہے کہ جتنے بڑے ہندوستان پر اس نے حکومت کی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کی اور اس کے بعد بھی کسی نے نہیں کی. 9 ملک ان کے قبضے میں تھے، ان کی قدرت ان کے بھارت کی ماتحتی میں تھے، ہندوستان کی ماتحتی میں تھے. نیپال تھا، بھوٹان تھا، سری لنکا تھا، افغانستان تھا، پاکستان تھا، کتنے ہی ملک اطراف کے تھے جو بھارت کی ماتحتی میں تھے، بھارت کہلاتا تھا، پورا ہندوستان کہلاتا تھا. اتنے بڑے ہندوستان پر انہوں نے حکومت کی، 50 سال تک حکومت کی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو الو بنا سکتا ہوں. حضرت نے کہا نہیں بنا سکتا مجھے. وہ 2-4 حلیے بدل کر بھی آیا وقتاً فوقتاً. حضرت نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو فلاں آدمی ہے. فوراً حلیا بدل کر، یعنی چہرہ بنا کر، پگڑی پہن کر، ایسے لباس پہن کر آدمی سامنے آوے، تیل لگا کر، ایسا آوے کہ سامنے والا پہچان ہی نہ سکے. لیکن جب جب بھی وہ آتا تھا حضرت عالمگیر اس کو پہچان جاتے تھے، تو فلاں آدمی ہے، مجھے تو الو نہیں بنا سکتا. حضرت عالمگیر نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو مجھے الو بنا دے گا تو اور میں تجھے پہچان نہ سکوں گا تو میں تجھے انعام دوں گا. بہرحال اس آدمی نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح عالمگیر کو الو بنانا چاہیے، میں ایسا حلیہ اختیار کروں گا عالمگیر مجھے پہچان نہ سکیں گے. بہرحال وہ چلا گیا، 1.5 سال گزر گیا اور وہ جا کر ایک جگہ پر جا کر اس نے تمبو باندھا، ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں اللہ اللہ کرنے لگا، اللہ اللہ کرنے لگا، خوب ذکر و اذکار کرنے لگا. اطراف کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بہت اللہ والا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جھونپڑی سے صرف نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، باقی اللہ اللہ کر رہا ہے. تو لوگوں کا جم کٹھا ہونے لگا. لوگ اس سے تعویذ بناتے تھے، کیا بہت کچھ کراتے تھے، دعائیں کراتے تھے، لوگ اس کو ہدیہ دے جاتے تھے. بہرحال اس کا گھر اس طرح چلتا رہا. ایک مرتبہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اسی راستے سے کہیں جا رہے تھے اور عالمگیر کی عادت تھی جہاں بھی وہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو پوچھتے تھے کوئی اللہ والا یہاں ہے تو میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، مجھے فتح نصیب ہو جائے، اس سے دعا کرا دو. عالمگیر کو بتایا کہ ہاں ایک اللہ والا کوئی یہاں ہے، بہت اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں کو شفا دی ہے، بہت اللہ والے ہیں. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور ان سے ملیں گے. اب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چلے اور ان سے ملاقات کی، پہچانا نہیں، اور آپس میں سب باتیں ہوئی. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایک جنگ کو سر کرنے جا رہا ہوں، جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ایک ملک کو سر کرنے جا رہا ہوں، فتح کرنے جا رہا ہوں، دعا کیجیے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عالمگیر کو فتح نصیب فرما، چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی فتح بھی نصیب کر دی، تو اور زیادہ ان کے اندر عقیدت بیٹھ گئی کہ وہی اللہ والے کی وجہ سے مجھے یہ فتح نصیب ہوئی ہے. چنانچہ لوٹتے وقت جب وہ آئے تو پہلے ان کے پاس گئے اور ملاقات کی، اب بھی نہیں پہچانا. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اتنے دینار دیتا ہوں، اتنے لاکھ روپے دیتا ہوں، اور اتنی پراپرٹی آپ کے نام پہ کرتا ہوں تاکہ آپ کا خانقاہ چلتا رہے. تو جب وہ ٹھیلی دینار و درہم کے ان کے سامنے رکھی گئی تو اس بزرگ نے اس کو لات ماری کہ ہم پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، لات ماری. تو عالمگیر کے دل میں اور عقیدت داخل ہو گئی، اور زیادہ عقیدت ہو گئی، اللہ والے. حالانکہ وہ بہروپیہ تھا. اب عالمگیر چلا گیا, عالمگیر جب دربار میں چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ بہروپیہ ان کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا, پہچانا؟ کہاں کہ ہاں وہ اللہ والے آپ ہوں. تو وہ اللہ والے نہیں, وہ بہروپیہ ہوں میں, میرا انعام لاؤ, میرا انعام لاؤ. تو میں یہی بات پورا واقعہ سنانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عالمگیر نے کہا کہ انعام لے جائے, وہاں تو میں تو آپ کو بہت کچھ دے رہا تھا, کروڑوں روپے کی پڑاؤ پٹی دے رہا تھا. تو اس بہروپیہ نے کہا, اس وقت میرے چہرے پر داڑھی تھی, امامہ تھا میرے سر پر, میرا کرتا تھا. یہ اللہ والوں کا پہرویش ہے, یہ اللہ والوں کا پہران ہے. اگر اس وقت میں لے لیتا تو اللہ والوں کے پہرویش کا, اللہ والوں کی شکل و شباہت کا, شباہت بدنام ہوتی. کیا کہا؟ اللہ والوں کی شکل و شباہت بے عزت ہوتی, ذلیل ہوتی, اس لیے میں نے اس وقت نہیں لیا, میں نے اللہ والوں کی شکل و شباہت کی لاج رکھ لی, اب میرا انعام دے دیجیے. تو یہ ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بڑی اچھی شباہت رکھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر داڑھی ہے, شباہت ہے, لیکن کھلے عام کھانا پینا آپ دیکھو گے. یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ان کو سمجھا کر روزہ رکھوانے کی کوشش کریں. بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا, انہوں نے حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کی, معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت دور فرما دی. اس ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی اگر توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی مصیبت کو دور کر دے گا. آج کل لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب روزی میں تکلیف ہے, روزی میں تکلیف ہے, کوئی وظیفہ دیجئے, گھر سنسار برابر نہیں چلتا, میاں بیوی ہمارے آپس میں ہماری ناکا چاکی ہے, آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اور گھر والے نافرمانی کر رہے, ساری کے ساری تکلیفیں لوگ بیان کرتے ہیں, لیکن ہماری نظر گناہوں پر نہیں ہوتی کہ ہمارے جو کوئی گناہ تو ہوتے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دروازے بند ہو گئے, یہ پردے پڑ گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار خوب کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, توبہ کرے. توبہ اور استغفار میں اتنا فرق ہے کہ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی یہ نیت کرے کہ آئندہ میرا کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور استغفار اس کو کہتے ہیں کہ اللہ میرے جتنے پچھلے گناہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب میں توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف فرما دے. تو استغفار پچھلے گناہوں کی توبہ کرنا, معافی مانگنا, اور توبہ اگلے گناہوں سے بچنا, اس کو کہتے ہیں استغفار اور توبہ. بہرحال حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, بڑے اللہ والے تھے, تابعین تھے, کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں گر رہی ہے, کوئی عمل بتائیں, کوئی تعویذ دے دیجیے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. ایک دوسرا شخص آ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت کھیت میرے برباد ہو رہے ہیں, کوئی عمل دیجیے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. ایک شخص آیا کچھ دنوں کے بعد, کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی ہیں, لڑکیاں ہیں, کوئی لڑکے مل جائیں, دعا, کوئی وظیفہ دیجیے, تعویذ دیجیے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے کنویں میں پانی نہیں ہے, پانی ہو جائے, کچھ ایسا عمل دیجیے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. کسی نے آ کر کہا حضرت میرا بہت بڑا باغ ہے لیکن پھل نہیں ہو رہے. حضرت نے کہا استغفار پڑھو. اب کسی آدمی سے رہا نہیں گیا کہ کتنے لوگ آئے, سب کو کہا استغفار پڑھو, استغفار پڑھو, سب کا تعویذ ایک, سب کا وظیفہ ایک, کیا بات ہے؟ حضرت نے پوچھا حضرت فلاں آیا تب بھی استغفار, باغ والا آیا تب بھی استغفار, اولاد والا آیا تب بھی استغفار, بارش والا آیا تب بھی استغفار, کیا بات ہے حضرت؟ سب کے لیے ایک ہی وظیفہ؟ کہاں کیا, ہاں قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ سے اللہ گناہ معاف فرما دے گا, آسمان سے بارش گرائے گا, آسمان سے بارش گرائے گا, اور تمہارے باغات کو لہلہا دے گا, تمہاری سرزمین کو ہریالی دے دے گا, تمہاری اولاد, تمہیں نرینہ اولاد نصیب فرمائے گا, تمہارے باغات میں پھل آ جائے گا, تمہاری نہریں بہ جائے گی, تمہارے کنویں پانی سے بڑھ جائیں گے. تو یہ حضرت ہے, اور ہماری جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اسی کے درمیان ہوتی ہے. اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہارے مال کو خوب اللہ بڑھا دے گا, تمہارے مال کو, تمہاری روزی کو, تمہاری انکم کو خوب اللہ بڑھا دے گا. تو استغفار میں پڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال استغفار کے متعلق تھوڑی بہت بات آپ کے سامنے آگے کل عرض کریں گے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھائی 3 روز ہو گئے اور قوم پر کوئی عذاب نہیں آیا, تو سوچنے لگے کہ عذاب کیوں نہیں آیا, اللہ کا عذاب نہیں آیا. اب نہ ادھر بھی جا سکے نہ ادھر جا سکے, کشمکش میں کہ کیا کروں میں. کیونکہ نینوا کے لوگوں کا یہ اصول بنایا ہوا تھا, وہاں کے لوگوں کا یہ قانون تھا. اور آپ کو یہ بات بتا دیں, ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 1100 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. 1100 سال پہلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تھے, یعنی آج اسے 3000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے, آج اسے 2500 سال پہلے کی بات ہے. بہرحال تو حضرت اس زمانے کے اندر لوگوں کا قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی اگر جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عذاب آیا نہیں ہے, میں گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے. حالانکہ حضرت یونس کو کسی بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کا عذاب دور ہوا, ایسا کوئی بات ان کو معلوم نہیں ہے, کسی دور ہی پردے چھپے ہوئے. اب انہوں نے سوچا میں گاؤں میں جاؤں گا, قوم کے پاس جاؤں گا, مجھے قتل کر دیں گے. اب آدمی ہوتا ہے, آدمی چاہے نبی بھی ہوں لیکن وہ تو ہوتا ہے تو آدمی ہے, چاہے ہم سے اونچا ان کا درجہ ہوتا ہے, ہم میں اور ان میں فرق تو ہوتا ہے, لیکن وہ ان کے اندر تو ایک طبعی انسانی طبیعت ہوتی ہے, تو اندر ہی اندر ڈلنے لگے, پلاننگ بنا لینے لگے کہ اب گاؤں میں تو نہیں جانا, کسی اور جگہ چلے جانا. یہاں اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم نہیں تھا کہ آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر جائیں, انہوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا اور چل دیے. اب جب چل دیے تو انہوں نے دیکھا ساحل سمندر پر پہنچے, روم کا سمندر, ساحل روم پر پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کھڑی ہے, کشتی میں لوگ سوار ہیں اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے, اللہ کے نیک بندے یونس ہیں. تو ان کو کہا آ جاؤ, آپ پوچھا کہاں جانا ہے, کہ اس پار مجھے چھوڑ دینا. ٹھیک ہے, کشتی بھر گئی, کشتی چلنے لگی. کتابوں میں یوں آتا ہے کہ یہ کشتی درمیان میں جا کر ٹھہر گئی, تفسیروں میں لکھا ہے کشتی درمیان میں جا کر ٹھہر گئی. اب جب کشتی ٹھہر گئی تو کشتی کے جو ملاح تھے انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی یہاں کی اس کشتی کی شان یہ ہے کہ کوئی گنہگار اس میں بیٹھتا ہے تو یہ کشتی آگے نہیں بڑھتی, درمیان میں ٹھہر جاتی ہے. ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی گنہگار ضرور ہے, اگر کوئی ہے تو ظاہر ہو جائیں, ہم اس کو ڈال دیں گے. تو یہ کشتی چلنے لگے گی, ورنہ جب تک یہ یہاں موجود ہے وہ بھی ڈوبے گا, ہم سب ڈوبیں گے ساتھ میں. تو ہم پر رحم کیجئے, جو بھی آدمی گنہ گار ہیں وہ سامنے آ جائے, یا کوئی اپنے آقا کے پاس سے کوئی غلام بھاگ کر آیا ہے وہ سامنے آ جائے. تو کوئی آگے نہیں آیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کافر لوگ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کشتی جب درمیان میں ٹھہر جائے اور طوفان میں گر جائے اور اس کے ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو کسی ایک آدمی کو ڈال دیا جائے, یعنی اس کی قربانی دی جائے, اس کا بھوگ دیا جائے, بھوگ جس کو کہتے ہیں ہماری بھاشا میں بھوگ دیا جائے. تو انہوں نے کرا ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکلا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اللہ والے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو ڈالنا ہے. تو پھر ڈالا, پھر ان کا نام, پھر ڈالا, پھر ان کا نام نکلا. لیکن بات پہلی صحیح ہے, یہ بھوگ والی بات کتابوں میں دکھائی یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی سامنے آ جائے, کوئی سامنے نہیں آیا. تو جتنے بھی کشتی میں لوگ تھے سب کی چٹھیاں بنائی, سب کے قرا بنائے اور اس کو ڈالا گیا. پہلی مرتبہ ڈال کر اٹھایا تو حضرت یونس کا نام. انہوں نے کہا کوئی اتفاق ہوگا, یونس تو اللہ کے نیک بندے ہیں, برگزیدہ ہیں, ان کو تو ڈالنا نہیں چاہیے, چلو دو بڑا ڈال. دو بڑا ڈالی, حضرت یونس کا نام نکلا. تیسری مرتبہ ڈالی, حضرت یونس کا نام نکلا. تو کشتی والے کہنے لگے کہ اب تو ان کو ڈالے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں, ورنہ ان کی وجہ سے ہم سب ڈوبیں گے. تو کشتی والوں نے ان کو ڈال دیا. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل عرض کیا جائے گا. سبحان اللہ.